نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے جو ہیں وہی صلح کرنے چاہتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم صلح کو کسی طرح سے روکتے ہیں، یعنی جوان چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، بڑے چاہ رہے تھے کہ آؤ بیٹھ کے بات کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ صلح کی پیشکش اللہ کے نبی نے دی، بس انہوں نے اس کو قبول کر لیا. خیر، جو ان کے جوان تھے انہوں نے طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے، یعنی جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اشتعال دلانا. پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی. رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان کو بے خبر نہیں تھے. محمد بن مسلمہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے، انہوں نے سب کو گرفتار کیا. اللہ کے نبی نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا. اسی کے بارے میں سورت فتح کی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اور اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. اچھا، اس دور میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات تھی کہ ساتھ ساتھ قرآن نازل ہو جاتا تھا اور سب کچھ ساتھ ہی ساتھ کلیئر ہو جاتا تھا. آج تو کوئی کام ہو بھی تو ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ واقعی حقیقت اس کام کی کیا تھی. بہرحال، اب ذرا سوچئے کہ کرنے کیا گئے تھے اور یہاں کام کیا پڑ گئے. اس سے بھی ایک عمل کی بات نوٹ کیجئے، بعض دفعہ بہت اخلاص کے ساتھ نیکی کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں لیکن بیچ میں لوگ روڑے اٹکانے لگتے ہیں، آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو کسی کو نہیں چھیڑ رہا، میں نے تو نہیں کسی کا کچھ بگاڑا، لوگ میرے دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کے نبی ایسے موقع پہ اگر جھنجھلا جاتے، غصے میں آ جاتے، اشتعال ہوتا، ذرا آج کے حالات پہ اس کو لے کے تو دیکھیے. کوئی مسلمان لیڈر جو نعرے لگوانے والا، گرجنے والا یا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہمیں آپ نے کیا سمجھا، تو اس وقت ایک خون ریس جنگ ہوتی. میں نے عملی طور پر نفس سلم کے اس واقعہ حدیبیہ سے بہت سیکھا. ایسے لگتا ہے کہ انسانوں سے ڈیل کرنا آ جاتا ہے. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، لوگوں کو دیکھو، ان کے اندر کے جذبات کو دیکھو، اس وقت کی سوچ میں ہے. اگر ایسے وقتوں میں انسان جذباتی ہو جائے جہاں سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ان سارے حالات میں فیصلہ کیا کہ ایک سفیر بھیجتے ہیں، امبیسیڈر بنا کے، جو قریش کے سامنے اچھے طریقے سے اپنے آنے کا مقصد، اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دے. خیر، آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا کہ آپ جائیے. انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک بھی شخص ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو. حضرت عمر نے کیا کہا سمجھ لیجئے. جب اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جائیے تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ اللہ کے نبی، اگر مجھے انہوں نے ستایا، امید تو تھی نا، تو مکہ میں ان کے اپنے قبیلے یعنی بنی کعب کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو، تو لہٰذا آپ عثمان بن عفان کو بھیج دے کیونکہ ان کا کنبہ قبیلہ مکہ میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچائیں گے. اور عربوں میں خاندان برادری سسٹم بہت اسٹرانگ تھا. حضرت عمر کی یہ رائے بہت اچھی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا اور حضرت عثمان کو بھیجا. قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، انہیں بتا دو ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اسلام کی دعوت بھی دو. اس کو بھی نوٹ کیجیے گا، کوئی موقع نہیں جانے دینا دعوت کا. آپ نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ عزوجل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو چھپنے کی ضرورت نہ ہوگی. یعنی اب اللہ تعالیٰ زبان سے وہ باتیں نکلوا رہا تھا کہ جو آنے والے حالات کی نوید سنا رہے تھے. حضرت عثمان آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، بلدخ کے مقام پہ قریش کے پاس سے گزرے. انہوں نے پوچھا بھی کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا. قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے. سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا. और अपने घोड़े पर जीन कसकर आपको सवार किया और साथ बिठाकर अपनी पनाह में मक्का ले गए। वहाँ जाकर हज़रत उस्मान ने कुरैश के सरदारों को रसूलुल्लाह का पैगाम दिया। इससे फारिग हुए तो कुरैश ने पेशकश की कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लें। मक्का में आ चुके थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप तवाफ़ कर लीजिए, मगर आपने ये पेशकश मुस्तरद कर दी और ये गवारा न किया कि रसूलुल्लाह के तवाफ़ करने से पहले ख़ुद तवाफ़ करें। यहाँ भी अमल की बात है। बस जब हम किसी को किसी काम पे भेजते हैं ना, वो आगे दूसरे पे चल पड़ते हैं, वो जी मैं इबादत करने लग गया था, वो करने लग गया था। जब कोई आपको किसी काम के लिए भेजे ना, तो फ़ौरन आके रिपोर्ट दें। आप इतना लंबा गैप ले लेंगे जब, तो अगले को तो बहुत इज़्तिराब होगा। इसमें भी एक बहुत हिकमत की बात दिखती है। अगर हम गौर करें तो वाकई इसमें काम करने के बहुत सारे खूबसूरत तरीके हमें दिख रहे हैं। खैर, इधर मामला क्या था लेकिन पीछे क्या हुआ कि हज़रत उस्मान तो अपनी सिफारत की मुहिम पूरी कर चुके थे, लेकिन कुरैश ने अपने पास रोक लिया। वो ये चाहते थे कि ज़रा आने वाले हालात पे, जो भी सूरत हाल पेश आने वाली है, उसके बारे में बहम मशवरा करें, फिर कोई फ़ाइनल डिसीजन लेंगे, कतई फ़ैसला कर लें और हज़रत उस्मान को इनके लाए हुए पैगाम का जवाब देकर वापस करेंगे। लेकिन इधर मुसलमानों में हज़रत उस्मान के वापस ना आने पर यह अफवाह फैल गई कि इनको कत्ल कर दिया गया। यहाँ भी नोट कीजिएगा, ऐसे मौक़ों पे अफवाहें बहुत सारी फैलती हैं। अल्लाह के नबी को इत्तला हुई, आपने फरमाया हम इस जगह से टल नहीं सकते यहाँ तक के लोगों से मारकाराई करें, क्योंकि कासिद और एम्बेसडर का कत्ल उस दौर में भी और आज भी वाजिबुल कत्ल है। दावत जंग के मुतरादिफ होता था किसी के मैसेंजर को, किसी के एम्बेसडर को कत्ल करना। और यहाँ से देखिए कि अल्लाह के नबी गैब का इल्म नहीं जानते थे, वरना आप कहते अरे नहीं चुप करो, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। फिर यहाँ से एक और बात पता चलती है कि ये अफवाह बज़ाहर मुसलमानों के अगेंस्ट है, लेकिन इससे कुछ लोगों को बहुत बड़ी नेकी का मौका मिल रहा है जो उनको करनी भी नहीं पड़ी, लेकिन उनका नाम असहाब बैत रिजवान में शामिल हो गया। ये अल्लाह की हिकमतें हैं, एक ही काम में कहीं शर कहीं खैर, कहीं एक की फतह दूसरे की शिकस्त है। अल्लाह के नबी ने इस काम के लिए लोगों को जमा किया और एक बैत ली, क्योंकि अब तो बिल्कुल सरासर लड़ाई थी। और सोचिए कि लड़ाई करें किस चीज़ पे, हथियार तो पास नहीं है, लेकिन ये हौसलों की जंग थी, अज़म की जंग थी। मौत पे बैत ली, जब तक लड़ेंगे जब तक जान में जान है, मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे। अबू सनान अस्ती ने सबसे पहले बैत की, सलमा बिन अकवो ने 3 बार बैत की, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। इससे इनका जोश दिखता है। अल्लाह के नबी ने ख़ुद अपना हाथ पकड़ कर फरमाया ये उस्मान का हाथ है, ये हज़रत उस्मान के लिए एक ऑनर है। फिर जब बैत मुकम्मल हो गई तो हज़रत उस्मान भी आ गए, उन्होंने भी बैत की। इस बैत में सिर्फ एक शख्स जो असल में मुनाफिक था उसने शिरकत नहीं की, ये कौन था? जुत बिन कैस। अच्छा, यहाँ इसका निफाक खुला और ग़ज़वा तबूक तक चलेगा। सूरह तौबा में हम पढ़ते हैं इस शख्स का नाम कि इसने ग़ज़वा तबूक पे जाने से उज़र कर दिया था, ये कहकर कि खूबसूरत औरतों को देखकर मैं सब्र नहीं करता, तो ऐसा ना हो कि कहीं मैं रूमी औरतों के हुस्न का शिकार हो जाऊँ। बहरहाल इसने बैत नहीं की, एक दरख्त के नीचे बैत ली। हज़रत उमर आपका दस्ते मुबारक थामे हुए थे और हज़रत माकल बिन जसार ने दरख्त की बाज़ टहनियाँ पकड़ कर रसूलुल्लाह के ऊपर से हटा रखी थी, यानी साया किया हुआ था, एक किस्म का जगह बनाई हुई थी। ऐसे लगता जैसे बहुत बड़ा झाड़ होगा तो बैठने के लिए जगह बनाई। इसी बैत का नाम बैत रिजवान है और अल्लाह सुबहान तआला ने सूरत अल-फ़त्ह में कहा लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह मोमिनों से राज़ी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, मैं सोचती हूँ इस्लाम के पास कहाँ बहुत बड़ी ताकत होती थी, कोई हथियार नहीं, ज़मीन पे बैठे हैं। आज के दौर पे ज़रा लेके तो देखिए इस चीज़ को, कैसी फीलिंग्स आती हैं। कोई इसबाब नहीं, कुछ नहीं। आज हम कहते हैं हमारे पास इसबाब नहीं, वेपन्स नहीं, फोर्सेस नहीं, छोनियाँ नहीं, कुछ नहीं। असल बात है कि हौसला नहीं है। जब हौसला होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। हालात बहुत नाजुक हो चुके थे, कुरैश ने महसूस कर लिया कि सूरत हाल बहुत नाजुक है, लिहाजा सुहैल बिन अमर को सुलह के मामला तय करने के लिए रवाना किया। ये ताकीद कर दी कि सुलह में लाजमन ये बात तय की जाए कि आप इस साल वापस चले जाएं। यानी ये भी एक किस्म की चिढ़ हो गई थी, याना की बात थी कि इस साल चले जाएं। ऐसा ना हो कि अरब ये कहें कि आप हमारे शहर में जबरन दाखिल हो गए। इन हिदायत को लेकर सुहैल बिन अमर आपके पास हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी ने इसे आता देख कर सहाबे कराम से फरमाया, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सहल कर दिया गया। इस शख्स को भेजने का मतलब ही ये है कि कुरैश सुलह चाहते हैं। खैर, यहाँ भी अल्लाह के नबी की एक विजडम दिखती है कि नामों से भी बाज़ दफ़ा बात को समझ जाते थे। यानी सहल कहते हैं आसानी को, सहल सहल, तो उसको आपने एक दलील बनाया कि अब लगता है कि बात बन जाएगी। अच्छा, आप भी कभी किसी शख्स को कहीं भेजते हैं ना, तो आपको पहले ही पता होता है ये बंदा गया ना, इंशाल्लाह मामला सेटल हो जाएगा, और ये गया अल्लाह की बना बात और ही ना बिगड़ जाए। तो हर तरह के लोग हैं, अल्लाह ताला ने बहुत रंग बिरंगी दुनिया बनाई है। हर बंदा अपने ख्याल में बहुत अच्छा है, लेकिन दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सबसे अच्छा कर दे और हमारी खामियाँ हमारी कमियाँ दूर कर दे। बहरहाल, जब ये आए बैठे बात की और बिल आखिर फिर दोनों में सुलह की जो तमाम बातें थी वो तय पा गई। बहुत वन साइडेड किस्म की सुलह थी। वैसे देखा जाए तो 10 इसकी शराइत बनती थी, कंडीशंस, लेकिन अगर हम इसको ज़रा बड़े लेवल पर डिवाइड करें तो 4 मुख्तलिफ हिस्से थे इस सुलह के। सबसे पहला हिस्सा क्या था? मुसलमान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे और 3 रोज़ क़याम करेंगे। इनके साथ सवार का हथियार होगा, यानी सवार को अपने दिफा के लिए हथियार चाहिए होता है वो होगा। म्यानों में तलवारें होंगी, खुली तलवारें हाथ में नहीं होंगी, और इनसे किसी किस्म का कोई भी मुकाबला या तारुस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पहले इसी पे बात कीजिए कि कहाँ से चल के आए मदीना से मक्का और कितना रह गया। वो कहते हैं ना कि 2 कदम मंजिल रही और पलट गए। ये कितनी बड़ी हकीकत थी जिसको सहाबा ने मानना था। और 6 साल की जुदाई और ख्वाब की सच्चाई अपने ऊपर लेके देखिए। हम यूके से या यूएसए से निकले, 10-12-15 घंटे की फ़्लाइट लेकर जद्दा पहुँचे और कह दे चलो भाई इस साल नहीं अगले साल हज के लिए आना, या पाकिस्तान जाएं 10 साल बाद और हमें एयरपोर्ट से रोक लिया जाए, कितना दुख होगा। लेकिन सहाबा कराम इस आजमाइश में पूरे उतरे। फिर दूसरी शर्त कहती कि 10 साल तक फरीकैन जंग बंद रखेंगे। इस अरसे में लोग अमन से रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये एक प्लस पॉइंट था, बस इसको हाईलाइट कर लीजिए कि यही असल में अगले रास्तों को हमवार करने की बात थी। बस दफ़ा लोग कुछ ऐसी शरायत खुद ही लिख लेते हैं फिर जिसको निभा नहीं सकते, और अपने ही दाम में खुद से याद आ गया वाली कैफियत। तीसरी शर्त क्या थी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पैमान में दाखिल होना चाहे, यानी आपका साथी बनना चाहे, हो जाए, और जो कुरैश के साथ मिलना चाहे वो उनके साथ मिल जाए। जो कबीला जिस फरीक में शामिल होगा उसी का हिस्सा समझा जाएगा। किसी ऐसे कबीले पर ज्यादती हुई तो खुद उस फरीक पर ज्यादती तसव्वुर की जाएगी। ये ऐसी था कि बस सब लोग अपने एलाई बना लें। मिसाल है, कोई कहता है अच्छा जी हम पाक चाइना दोस्ती बना लेते हैं, ईरान और इराक से अपनी दोस्ती रख लेते हैं। यानी जो चाहे जिस कबीले से मिल जाए, क्योंकि देखिए जैसे मैच भी हो रहा होता है ना, तो देखने वालों की किसी एक के साथ हमदर्दियाँ ज़रूर होती हैं, चाहे वो उनके अपने मुल्क का ना ही हो। तो इसमें कहा कि सब आज़ाद है, कुछ मुसलमानों से मिलना चाहते हैं शौक़ से मिलें, कुछ मक्का वालों से मिलते हैं तो शौक़ से मिलें। चौथी और बड़ी कड़ी शर्त क्या थी कि कुरैश का जो शख्स अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर भाग कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो आप उसको वापस करेंगे, लेकिन आपके साथियों में से अगर कोई शख्स पनाह की गरज से भागकर कुरैश के पास आएगा तो कुरैश उसे वापस ना करेंगे। सोचिए ज़रा कितनी कड़ी वन साइडेड शर्त है कि आपका कोई बंदा आ जाए तो हम नहीं देंगे लेकिन आपको हमारा देना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल वक्त था। आगे हम देखेंगे कि हज़रत उमर कितने गुस्से में आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने इस तहरीर को माना, हज़रत अली को बुलाया, तहरीर लिखवाई, डिक्टेट करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आया तो फिर बहस शुरू हो गई। सोहेल कहने लगा हम तो नहीं जानते रहमान और रहीम क्या है भाई। आप कहिए बिस्मिकल्लाहुम्मा, अल्लाह लफ्ज़ से वो आगाह थे और रहमान और रहीम लफ्ज़ निकल चुका था उनकी डिक्शनरियों से। अच्छा, यहाँ फिर बहस हो जाती। हमारे यहाँ सुलह होते होते फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं सिर्फ छोटी सी बात पर। नहीं जी नहीं, वो लड़के की अम्मा ये कहती है अब तो बस हम नहीं मानेंगे। नहीं, झुकिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मन तवादा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह उसको बुलंदियाँ देगा, ये अल्लाह के वादे हैं। खैर, आप बिल्कुल नहीं उलझे, आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अली बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिख दो, ठीक है कोई बात नहीं। बहस क्या, कॉमन ग्राउंड्स पे बात होती है, सुलह कॉमन ग्राउंड्स पे होती है। दुश्मनों को अगर दोस्त बनाना है तो यही असूल रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी बात हो गई, लिखवा दिया। इसके बाद आपने ये इमला कराया कि ये वो बात है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसालहत की, यानी सुलह की। अब लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर सुहेल फिर बोले, कहने लगे देखें अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो सारी बात ही ख़त्म हो जाए, हमारा तो झगड़ा ही आपसे लफ्ज़ रसूलुल्लाह का, वरना हम आपको बैतुल्ला से क्यों रोकते, ना आपसे हम जंगें करते। आप रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटिए, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये एक और बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला नुक्ता बन रहा था। आपने कहा लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अगरचे तुम लोग झुटलाओ। यहाँ देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आपको, इन्फीरियरिटी या किसी किस्म का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि नहीं तुम मुझे नहीं मानते तो फिर जाओ मैं भी नहीं मानता। आपने कहा तुम ना मानो ना मानो, मैं हूँ जो हूँ। फिर हज़रत अली को कहा कि देखो आप देखिए कि मोहम्मद के आगे से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ हटा दें और बिन अब्दुल्ला लिख दें। हज़रत अली की आपसे मोहब्बत और एहतराम की वजह से उनसे ये काम ना हुआ। कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे से ये नहीं होगा कि मैं आपके नाम के आगे से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ हटा दूँ। आपने कहा अच्छा मुझे बताओ किधर है। अच्छा यहाँ बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि अल्लाह के नबी ख़ुद भी पढ़ना नहीं जानते थे। हज़रत अली ने रहनुमाई की कि यहाँ से लफ्ज़ रसूल और अल्लाह शुरू होके ख़त्म होता है। आपने अपने दस्ते मुबारक से वो जगह मिटा दी और इसके बाद फिर पूरा डॉक्यूमेंट जो था वो लिख दिया गया। सुलह मुकम्मल हुई। बनु खुज़ाया ने कहा कि हम तो रसूलुल्लाह के साथ दोस्ती करेंगे, उनके अहदों पे ईमान में आ गए, क्योंकि ये लोग अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने से ही बनु हाशिम के दोस्त थे। और इस तरह से आप देखें कि हम शुरू में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि इस अहदो पैमान में दाखला दर हकीकत उसी पुरानी दोस्ती की ताकीद और पुख्तगी थी। दूसरी तरफ जो एक बड़ा कबीला था बनु बकर, उन्होंने कुरैश से दोस्ती की। अभी ये मामला हो ही रहा था तो कुछ दिलसोज किस्म के मंज़र भी पेश हुए। उसमें से एक मंज़र अबू जुंदल की वापसी थी। अभी नवश्ता लिखा नहीं गया, यानी अभी बात चल ही रही थी ज़ुबानी, कि सुहेल जो ख़ुद ये डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे थे उनका अपना बेटा अबू जुंदल अपनी बेड़ियाँ घसीटते हुए आए, मक्का के निचले इलाके से निकले और यहाँ पहुँच कर अपने आप को मुसलमानों के बीच में डाल दिया कि मुझे बचा लें। वो अपने बाप की कैद से आज़ाद हुए थे, क्योंकि ये मुसलमान हुए तो बाप ने उनको कैद कर दिया था। सुहेल ने कहा नहीं जी नहीं, ये पहला शख्स है जिसके बारे में मैं आपसे मामला करता हूँ कि आप इसे वापस कर दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा अभी तो बात लिखी नहीं, अभी तो ज़ुबानी हुई है। इसने कहा तब मैं आपसे किसी बात पर सुलह का कोई मामला नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तुम इसको मेरी खातिर छोड़ दो। इसने कहा मैं आपकी खातिर भी नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया नहीं नहीं इतना तो कर ही दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। चिढ़ आ गई ना। इस पर सुहेल ने अबू जुंदल के चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुशरिकीन की तरफ वापस करने के लिए इनके कुर्ते का गला पकड़ कर घसीटा। ये फ़र्क पैदा कर देता है ईमान, खून के रिश्ते इस तरह से मुकाबिल आ जाते हैं। हज़रत अबू जुंदल के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टॉर्चर था। उन्होंने चीख चीख कर कहा मुसलमानों क्या मैं मुशरिकीन की तरह वापस जाऊं कि जो मुझे मेरे दीन के बारे में फितने में डालें। देखिए ना भागे हुए कैदी पर तो सज़ा और सख्त हो जाती है। इनको तो बहुत डर था कि मेरे ऊपर पहले से भी ज़्यादा सख्ती आएंगी। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू जुंदल सब्र करो और इसे सवाब का बाइस बनाओ। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो दूसरे कमज़ोर मुसलमान हैं इन सब के लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। चूँकि हमने कुरैश से सुलह कर ली है और हमने इनको और इन्होंने हमको इस पर अल्लाह का अहद दे रखा है, इसलिए हम बदहती नहीं कर सकते। अल्लाह करे कि आज उम्मत मुस्लिमा भी इसी तरह अहद को निभाए, कमिटमेंट्स को निभाए, अपने वादों को पूरा करें। अल्लाह हमें बासूल बना दे, अपनी बात को निभाने वाला बना दे। कीप योर वर्ड्स, अल्लाह हमें इसमें रख दे। عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے، وہ ان کے پہلو میں چلے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا، یعنی وہ ان کا اشارہ نہیں سمجھے یا اللہ نے ابھی اس میں اور خیر کرنی تھی۔ ابو جندل بہت بڑی مشکل میں پڑے، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا خیر نکلتی ہے اس سے۔ یاد رکھیے، اللہ کبھی کسی کو ضائع نہیں کرتا، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو رسوا کرواتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ یہی ابو جندل بعد میں کتنے مسلمانوں کے وہاں سے نکلنے اور اسلام کے پھیلانے کا سبب بنے۔ اللہ شر میں سے خیر نکالتا ہے اور خیر میں سے شر نکالتا ہے۔ معاہدہ ہو گیا، سب کام ختم ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اٹھو، اپنے اپنے جانور قربان کر دو، یعنی اب احرام کھولنا پڑے گا، اور چونکہ قربانی ساتھ تھی تو وہ وہیں کرنی پڑے گی۔ ایک بھی نہ اٹھا، تین بار آپ نے یہ بات دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ اب آپ سوچیں، ایک لیڈر اور اللہ کے نبی جیسے لیڈر کے لیے یہ بات کتنا بڑا ٹارچر تھا کہ میرے ساتھی میرے کہنے پہ کام نہیں کر رہے۔ آپ اپنے حجرے میں آئے، ام سلمہ نے آپ کو اداس دیکھا، وجہ پوچھی، پھر مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، آپ بس جا کر خود کام کرنا شروع کر دیں، اپنا جانور ذبح کریں، حجام کو بلائیں اور اپنے سر منڈوا لیں، اور بس ان کو کچھ نہ کہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بھلا اطاعت تو نہیں کر سکے، اتباع کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور وہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے مشورے پہ عمل کیا، یہ نہیں کہا کہ چپ کرو تم عورتوں کو کیا پتہ۔ یہاں سے آپ کو بیوی کے مشورے اور عقل مند عورت کے مشورے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ شوہر جب دلگیر ہوتے ہیں نا، شوہر جب دل چھوڑ دیتے ہیں، جب شوہر اپنے ہی گھر والوں ہی کی طرف سے کیوں نہ ستائے ہوں یا اپنے آفس والوں کی کسی بات پہ دکھی ہوں، تو اچھی بیویاں ام سلمہ کی طرح ایسے ہی خوبصورت مشورے دیتی ہیں۔ بہت بڑی جنگ ہوتے ہوئے، خانہ جنگی ہوتے ہوتے رک گئی حضرت ام سلمہ کے اس مشورے پہ عمل کر کے۔ جو ہی آپ نے اپنا یہ معاملہ درست کیا تو لوگوں نے تو پھر دیکھا تو خود بھی نہ رک سکے، اس طرح اپنے اپنے جانور ذبح کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے، کیسے لگتا تھا کہ غم کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اور اس موقع پر گائے اور اونٹ ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے ذبح کیے گئے، اور آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا، اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے سر منڈوانے والوں کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے ایک بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل کیا تھا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے، وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ اور سورت مائدہ میں اس موقع پہ کچھ آیات کا تذکرہ ہے، اگر آپ مزید تفصیلات دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب احرام باندھ لو لیکن بیچ میں روک لیے جاؤ تو پھر کیا رولز اور ریگولیشن ہوں گے۔ خیر، یہ معاملہ بھی نپٹ گیا۔ آپ خود فیل کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل میں اس وقت کیا تکلیف کی کیفیت تھی، لیکن کوئی نہ بولا۔ ایک اور معاملہ اس وقت پیش آیا جب کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں اور ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے، اس کی روح سے ان کو واپس کیا جائے۔ یعنی یہ بات کی بات ہے، جب واپس آ گئے مدینہ میں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد مکہ سے کچھ عورتیں مسلمان ہوئیں اور مدینہ میں آ گئیں۔ مکہ والوں نے کہا کہ یہ عورتیں ہمیں واپس کیجئے، کیونکہ آپ نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن آپ کا ساتھی گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب وہ معاہدہ کھولا گیا تو اس میں جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلًا، رجل کا لفظ تھا، کہ یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ تو لفظ رجل چونکہ عورتوں پہ نہیں آتا تو اللہ کے نبی نے پھر عورتوں کو واپس نہیں بھیجا۔ یہاں سے بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی دیکھیے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر رکھیے۔ بعض دفعہ عام لوگوں کو وہ چیز نہیں دکھتی جو لیڈر کو دکھ جاتی ہے، تو ایسی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے، ہاں ہاں نہیں چونکہ ہم کہہ چکے ہیں چلو عورتوں تم جاؤ۔ نہیں، اسی موقع پہ سورۃ ممتحنہ کی پھر آیات بھی نازل ہوئی کہ اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے ان سے واپس کر دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ تو بہرحال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے تھے کہ یہ عورتیں کس کس کام پہ بیعت کریں گی۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان پھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں کتنی چیزیں آ گئی نا، اور یہ ساری وہ تھی جو اس دور کے عرب معاشرے میں عام تھی۔ آپ نے اس کو بنیاد بنایا، پھر ان شرائط کی پابندی کا عہد کرتی ہیں عورتیں، پھر آپ ان سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت لی، اور پھر ان کو واپس نہ کرتے۔ اسی حکم کے مطابق پھر مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کی زوجیت میں ابھی تک دو عورتیں تھیں جو شرک پر تھیں، آپ نے ان دونوں کو بھی طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ساتھ ساتھ معاملے جو تھے وہ ٹیکل ہوتے گئے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی جب عورتوں سے بیعت کرتے تو ہاتھ نہیں ملاتے تھے، مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ کیا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، لیکن عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھایا بھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو دیکھتا نہیں، اور تم ہاتھ پیچھے کرو۔ مختلف طریقے ہوتے تھے بیعت کے، مثلاً ایک طریقہ یہ تھا کہ کوئی دوپٹہ یا کوئی اور کپڑا دونوں سروں کو دونوں طرف رکھا جاتا، ایک طرف اللہ کے نبی اس کپڑے کو پکڑ لیتے، دوسری طرف وہ عورت پکڑ لیتی۔ اسی طرح ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پیالے میں پانی رکھا جاتا، پہلے اللہ کے نبی اس میں ہاتھ ڈال دیتے، بعد میں اسی پیالے میں عورت ہاتھ ڈالتی تو پھر اس پہ بیعت ہوتی۔ آج ہمارے یہاں کتنا عام ہے شیک ہینڈ، اور شیک ہینڈ تو اب بہت زیادہ مہذب ہو گیا، بات اس سے بھی آگے، غیر کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ، کمر پہ ہاتھ، سر پہ ہاتھ پھروانا، چاہے بزرگوں سے پھروائیں۔ اس بات پہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل اس سے کتنا مختلف تھا۔ بہرحال یہ تھی صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کا جائزہ لے گا اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ صلح حدیبیہ جو بظاہر مسلمانوں کی ناکامی لگ رہی تھی، لیکن یہ فتح عظیم تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ صلح کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ قریش نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ دیکھیے آپ اپنے برابر سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں تو ہمارے برابر کے پلڑے کا، اور آپ کہیں کہ اچھا جاؤ تم اپنے ڈرائیور سے صلح کر لو، تو آپ کہتے ہیں میں اس سے کیوں کروں، میں اس کو کیا سمجھتی ہوں، لیکن صلح شوہر سے ہو تو کر لیتا ہے نا۔ تو مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا، اس سے پہلے ایسا نہیں کیا تھا، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ایک چھوٹا سا گروہ بھی ایک بڑا گروہ بن سکتا ہے۔ چند سر پھیرے لوگ تھے ان کی نظر میں مسلمان، تو وہ ان کو ایک طاقت بنتا دے کر برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑے گی اور کوئی حادثہ ہوگا اور یہ نام ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اکیلے رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ دو بڑی طاقتیں ہوں تو شاید پنپ جائیں، لیکن ایک بڑی طاقت رہے تو وہ پنپتی نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ قریش جو تھے وہ جزیرۃ العرب کے دینی لیڈر بھی تھے اور دنیاوی طور پر بھی بڑے بنے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بہت تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی یہ صدارت جو ہے یہ قائم رکھ لیں۔ اگر اسلامی دعوت عام ہو گئی لوگوں کے بیچ میں، لوگ اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، تو ہماری حیثیت وہ نہیں رہے گی، تو لہٰذا وہ پیچھے رہے۔ لیکن صلح کی جانب محض جھک جانا ہی لو مسلمانوں کی قوت کا اعتراف تھا اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اگر آپ تیسری جو شق تھی اس کو دیکھیے کہ جس میں نفس سلم کے ساتھ جو ملنا چاہے اس کو ملنے دیجئے، جو آپ سے الگ ہونا چاہے اس کو چھوڑے. اس میں بھی تو سائیکلوجیکلی یہی دکھ رہا ہے نا کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل ہی بھلا دیا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی ہوئی تھی. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لوگ کس کے ساتھ ملتے ہیں، کون کدھر جاتا ہے، کون کس گروہ سے ہے، کون اپنا نام کیا لیتا ہے، اور حقیقت ان چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے نا تو اس کو یہ دنیا کی صدارتیں، وزارتیں اور عہدے اور نام اور سلوگن سب بھول جائیں گے. صرف ایک بات یاد رہ جائے گی کہ میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہے وہ سوچ جو بندے سے کام کراتی ہے. بعض لوگ بعض دفعہ بڑے بڑے ناموں میں الجھتے ہیں، مروبیت کا شکار ہوتے ہیں اور ساری زندگی لینس چینج کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا. یہ بھی ایک قسم کی ورشپ ہوتی ہے. وکٹری بعض دفعہ انسان کا آئیڈل بن جاتی ہے. اسلام نے بالکل اس چیز کو نہیں کہا کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہو گئے ہو تو جنتی ہو. پھر تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بالکل کامیاب نہیں تھے، کیونکہ جس جنگ میں انہوں نے جان دی اس میں تو مسلمان کوئی ہار جیت نہیں سکے تھے. تو کیا ان کا اجر ختم ہو گیا؟ کیا وہ 70 شہدائے احد کا اجر ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں ختم ہوا. کوشش کیجئے کہ اللہ میرا حصہ ڈلواتا رہے. اسلام پھیلے کہ نہ پھیلے، دین آئے نہ آئے، بس میں دنیا سے جاؤں تو میں اس کام کو کرتے ہوئے جاؤں. اس کے بعد اللہ تو جان اور تیرے بندے، مجھ سے بس یہ تڑپ لے لے، مجھ سے یہ کام کرا لے کہ میں نے تیرے دین کے لیے کچھ کرنا ہے. واللہ اس کے علاوہ دوسری سوچ شیطان کی سوچ ہے، اور اس پہ اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا پڑھنا چاہیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اللہ مجھے پلک جھپکتے ہوئے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے کہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے گروہ کو تسلیم کر لیا جس کو نہیں سمجھتے تھے. کیا یہ مسلمانوں کے لیے فتح مبین نہیں ہے؟ آج تک اسلام اور کفر کے بیچ میں جتنی خونریز جنگیں پیش آئی تھیں، کیا ان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے؟ اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کفر پہ رہے. کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے درمیان روڑا بن کر کھڑی نہ ہو. مسلمان ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ دشمنوں کے مال ضبط کریں، انہیں موت کے گھاٹ اتاریں اور زبردستی ان کو مسلمان بنائیں. بلکہ مسلمانوں کا سلوگن تو وہی تھا کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ ہمارا بھی یہی سلوگن بنا دے. بس اللہ مجھ سے شہادت حق کی گواہی قبول کر لے. نہ مجھے اپنا نام بڑا کرنا ہے، نہ مجھے اپنا گروہ بڑا کرنا ہے، نہ ملکوں کو فتح کرنا ہے، اور نہ لوگوں کو مسحور کرنا ہے اور نہ امپریس کرنا ہے. وہی جیتے گا جو اللہ کے لیے کام کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس صلح میں مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے وہ سب کچھ مل گیا جو بعض دفعہ جنگوں میں بھی نہیں ملتا. اصل یہ بات ہے، جنگوں میں بھی نہیں وہ کچھ ملتا جو اس دن مل گیا. بغیر کسی تلوار کے توڑے مسلمانوں کو اتنا کچھ ملا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں 10 سال جنگ نہ کرنے کی جو بات ہوئی نا، اس سے دعوت اور تبلیغ کا میدان کھل گیا. کہ آپ دشمنوں سے ذرا فارغ ہوئے تو آئیے ذرا آپ دوسروں کو اپنا بنائیے. مسلمان افواج کی تعداد جس صلح سے پہلے 3,000 سے زائد کبھی نہ ہوئی، آپ دیکھیں گے کہ صرف 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر یہ 10,000 ہو گئی. سبحان اللہ. پھر اسی طرح اگر آپ اس کی دوسری شق دیکھیں کہ جس میں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ نہ ہونے کی بات ہوئی کہ 10 سال تک دونوں فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، تو یہ بھی مسلمانوں کی جیت تھی. کیونکہ دیکھا جائے تو اسباب تو مسلمانوں کے پاس ہی تھوڑے تھے نا. تو دشمن خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، تو اللہ کے نبی کو تو بالکل ضرورت نہیں تھی لڑنے کی. اور مسلمانوں نے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بہم بدعوکم اول مرہ، پہلی بار بھی انہی لوگوں نے تم سے ابتدا کی تھی. یہ خود ہی گھر سے آتے ہیں تمہیں دہشت دلانے اور پھر جنگ ہو جاتی ہے. رہ گئے وہ چھوٹے چھوٹے لشکر اور جو مسلمانوں کی طرف سے فوجی گشت ہوئے تھے، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی قریش کا غرور توڑنا چاہتے تھے اور ان کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کسی کو کوئی روکے گا تو پھر اس سے کمپرومائز نہیں ہوگا. برابری کی بنیاد پہ بات کرو، ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد ہے، اس کو بالکل آپ کسی کا غلام نہیں بنا سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ وہ قوم کر رہی ہے جو ہر موقع پہ دھمکی دیتی تھی کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے۔ پھر اگر آپ پہلی شک کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، تو در حقیقت دیکھا جائے تو یہ ناکامی کی بجائے کامیابی ہے۔ آج خود آ رہے تھے، اگلے سال انوائٹیڈ ہو کے آ رہے ہیں، فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر خود ہی اٹھ کے چلے جائیں کہ میں آ جاؤں، کہ آ جاؤں، اور ایک صورت ہے کہ وہ آپ کو فون کرتے ہیں، اچھا ایسا کیجیے آپ اگلے ہفتے ہمارے گھر آئیے گا کھانے پہ، فرق ہوتا ہے۔ یہی فرق تھا۔ اس پابندی کے خاتمے کا اصل میں یہ اعلان تھا جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے کے بارے میں عائد کیا تھا۔ تو اس میں بھی قریش کو کوئی بہت زیادہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی ہوگی، بس انہوں نے ایک قسم کی انا کی جنگ جیتی کہ نہیں جی نہیں، اس سال جائیں اگلے سال آئیں، حالانکہ ان کو کوئی سے فرق نہیں پڑا۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اگلے سال پھر مسلمان گئے تھے اور عمرۃ القضاء کے نام پر عمرہ کیا تھا۔ پھر ایک اور پہلو سے ذرا دیکھیے گا اس صلح کو کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دیں اور جواب میں خود صرف 1 رعایت حاصل کی، اور یہ رعایت بالکل حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں تھا کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان مسلمان رہے گا، اللہ رسول اور اسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کوئی آیا تو ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، ہمارا آیا تو آپ چھوڑ دیں، تو ذرا دیکھ لیجئے کیا یہ ممکن ہے؟ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا الا ماشاءاللہ اکا دکا واقعات کہ کوئی اسلام کو سمجھ کر اسلام سے پلٹے۔ اور اگر بالفرض کو مرتد ہوتا ہے تو اس جراثیم کو مدینہ میں رکھ کے کیا کرنا تھا؟ وہ دوسروں میں بھی خرابی ڈالے گا، تو کہا لے جاؤ اس کو، گندگی ہے اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اگر مکہ سے کوئی شخص آتا ہے اور اللہ کے نبی اس کو نہیں قبول کرتے تو سچا ایمان تو آگ لگا دیتا ہے۔ وہ مکہ میں رہے، وہ مدینہ میں جائے، وہ تو ایک ہیرا، ایک آگ کا انگارہ بن چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنی حرارت سے دوسروں کو اسلام دے گا، جیسا کہ ابو جندل کے واقعے میں ہوا کہ انہوں نے جا کے نہ صرف یہ کہ خود بلکہ ابو بصیر نامی ایک شخص کو ملا کر شاہراہ کے قریب ایک گینگ بنایا، راستوں میں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے تجارتی قافلے آتے تھے، اور اسی طرح ان کی کوششوں سے 300 کے قریب کہتے ہیں جلاد مسلمان ہو گئے تھے، جن کو گاہے بگاہے ان کے باپ نے ان کے اوپر متعین کیا تھا کہ میرے بیٹے کو مارو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من ذهب منا الیہم فبعدہ اللہ، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرقین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے خود ہی دور یا برباد کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 105 نمبر کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، باقی رہ گئے مکہ کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ مکہ میں رہ کر ہی انشاءاللہ ایک کام کریں گے، سب کو مدینہ میں تھوڑی رکھنا تھا۔ اور دوسری بات ہے اگر مدینہ میں نہیں آنے دیں گے تو وہ حبشہ چلے جائیں گے، اللہ کی زمین کھلی ہے، ایک جگہ نہیں اللہ کا کام کوئی کرنے دیتا تو آپ دوسری جگہ چلے جائیے، اسی طرح اسلام بھی پھیلتا رہا۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، صحیح مسلم کی روایت 105، کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صلح میں مسلمانوں کو فائدہ دیا، اور قریش کی گھبراہٹ، ان کی پریشانی اور ان کے سٹریس کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قریش کو اپنے بت پرست معاشرے کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے شرک اور کفر کی بنیاد پہ گھرانہ بنایا ہوا ہے، یہ اب ایک کھائی کے ایک ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کے گر پڑے گا، لہٰذا اب کچھ نہ کچھ کر لیں تاکہ اس کو ہم اپنی جگہ پہ ہی قائم رکھنے دیں۔ اور اللہ کے نبی نے اتنی فراخ دلی سے یہ شرائط منظور کی کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس وقت تو دل ٹوٹے ہوئے تھے، آپ کو اعتماد تھا۔ اچھا صحابہ کرام کو بھی دیکھیے کہ ان کو بھی اللہ کے نبی کی لیڈرشپ پہ یقین تھا، بظاہر حالات سارے اگینسٹ اور اللہ کے نبی اوکے کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے پھر اس میں خیر نکالی۔ حضرت عمر کا واقعہ بیان نہ کیا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، مسلمان دکھی تو تھے ہی لیکن حضرت عمر میں ایمان اور غیرت بہت تھی۔ اس صلح کی کچھ شرائط ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ہی دکھی ہوئے، خاص طور پر یہ کہ اس سال مسلمان چلے جائیں، اگلے سال آئیں، اور اس طریقے کی باتیں، کہ ان کو یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، حق پر ہیں، اللہ نے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، پھر کیوں ہم ان کا دباؤ سہیں، ہم کیوں پسیں؟ ہمارے ہاں کہتے جی میں ہی کیوں دبوں، میں ہی کیوں جھکوں؟ کچھ شبہات و شک ہے، اور مخلصین کے دل میں بھی آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس ٹھہرنے نہیں چاہیے، اعوذ باللہ پڑھیں۔ احساسات مجروح ہو چکے تھے، اب وہ غور و فکر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ کل اس کی کیا خیر آئے گی، بس دکھی تھے، اور سب سے زیادہ دکھ حضرت عمر کو لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، کیا ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ لوگ باطل پر ہیں؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا کیا ہمارے قتل ہونے والے لوگ جنت میں اور ان کے قتل ہونے والے جہنم میں؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا پھر یہ بتائیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ کیوں قبول کریں؟ اللہ آج کے مسلمان کو یہ جملہ سکھا دے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ، ہم کیوں مروب ہیں، ہم کیوں دوسروں سے دبے ہوئے ہیں، بتائیں پھر ہم کیوں ان کی بات پہ جھکیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا ان کا پورا ٹرسٹ اللہ پر تھا، اور ہم ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ وہی خواب کی طرف اشارہ۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ یہ بھی دیکھیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک تو پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ خیر، اس کراس کوسچننگ کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے، ان سے وہی باتیں کی جو رسول اللہ سے کی تھی، انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، بس اتنا اضافہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔ حضرت ابو بکر کا تو ایک جملہ بھی بعض دفعہ بہت ریپنگ ہوتا تھا، کتنے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ چپ کر جاؤ عمر، بس اس رکاب کو تھامے رہو، وہ حق پہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب مسلمان اپنی سواریوں پہ سوار مدینہ کی طرف پلٹے، اللہ کے نبی اپنے قصوہ پہ تھے، اور اس وقت آپ پر سورۃ فتح نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ حضرت عمر کو آپ نے بلایا اور پڑھ کر سنایا، اے عمر، اللہ نے فتح مبین کی خوشخبری دی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ فتح مبین ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فتح، جیسے آپ دیکھیں نا کوئی ہار کے آئے تو کوئی کہہ دیا آپ کو فتح مبارک ہو، جیت مبارک ہو۔ کہا ہاں اے عمر یہ فتح ہے۔ پھر اس سے ان کے دل کو سکون ہوا اور واپس چلے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے یہ روایت آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی اپنی قصوہ پہ تھے، اب سواری پہ چلتے ہوئے اب بات کریں تو آواز میں تھوڑا سا پیچ و خم آتا ہے نا، اسی طرح صحابی پڑھ کے بتاتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس طرح کانپتی ہوئی آواز سے پڑھ کے بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اس طرح سے یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اور اصل میں یہ فتح مکہ کی خوشخبری تھی۔ آپ کہہ لیجئے کہ صلح حدیبیہ اصل میں پیش خیمہ تھی فتح مکہ کا، نہ صلح حدیبیہ ہوتی نہ فتح مکہ ہوگی، خود اپنی شرائط میں وہ خود آ گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو بہت احساس ہوا اپنی اس کوتاہی کا، شرمندہ ہوتے کہتے ہیں میں نے اس روز جو غلطی کی اور جو بات کہہ دی، اس سے ڈر کر پھر میں نے بہت سے اعمال کیے، صدقہ دیا، خیرات دیا، روزے رکھتا، نماز پڑھتا، غلام کو آزاد کرتا، کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ اس سے مومن کی شان دکھتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، اگر تم سے برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے بھلائی لگا دو، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے خیر لگا دو، یہ خیر اس گناہ کو مٹا دے گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا حضرت عمر کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ میں، اطمینان تھا۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ جو مسلمان مکہ میں اذیتیں پا رہے تھے وہ وہاں پہ اب تھوڑی سی پوزیشن چینج ہو چکی تھی۔ پہلے تو ابو جندل آئے تھے، جب مسلمان پہنچے تو ابو بصیر آ گئے، قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے حلیف تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی واپسی کے لیے دو لوگ بھیجے اور کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد ہے ہم اس کو مانیں گے. اللہ کے نبی نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کیا. سوچیے کتنا بڑا کلیش ہوتا امت مسلمہ میں اس وقت. یہ کیسے لیڈر ہیں, اپنے لوگوں کو ضائع کر رہے ہیں, یہ ان کی قدر نہیں کر رہے. اس طرح کے گھٹیا جملے ہو سکتے تھے نا, لیکن کوئی نہیں بولا. ابو بصیر بھی نہیں بولے. آپ نے ان کو واپس کیا. ذوالخلیفہ پہنچ کر اترے, کھجور کھانے لگے. ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا, فلاں خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے. تھوڑی ان کی تعریف کی. اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا, ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے, میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا. ابو بصیر نے کہا, ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی تو دیکھوں. اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا. دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھسا. رسول اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ خوف زدہ نظر آتا ہے. وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر بولا, میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیے جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آئے اور بولے, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا, آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا, پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی. یعنی آپ کی بھی بات سچ ہو گئی اور میں اپنی جان کیا نہیں بچاؤں. آپ سوچیں نا, ابو بصیر واپس جاتے تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا. خیر, اللہ کے نبی نے فرمایا, اس کی ماں کی بربادی ہو, اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا. یعنی مراد یہ تھا کہ اس بات پہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا. ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی کبھی بھی وعدہ نہیں توڑیں گے. اس لیے پھر وہ وہاں سے نکلے, مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آئے, جدہ سائٹ پہ. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر بھاگے, ابو بصیر سے ملے. اب قریش کا جو بھی آدمی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے ملتا. یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو یہ اس سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے, کچھ ان کا سامان لیتے. قریش نے تنگ آ کر بالآخر اللہ کے نبی کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں, اب جو بھی ان کے پاس جائے گا مامون رہے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور مدینہ لے گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ ابو جندل نے 300 جلادوں کو مسلمان کیا. ان کے باپ سہیل بن عمر نے جا کر اور سختی کی. جلاد کہتے تھے کہ ہم تجھے مار مار کے تھک جاتے ہیں, تو کیوں نہیں تھکتا؟ تو پھر یہ اس کو تبلیغ کرتے کہ مجھے اسلام سے محبت ہے اور اللہ کے لیے. یہ وہ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوتا. اور یاد رکھے, جو لوگ خود سچے ہوتے ہیں ان کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے. قربانیاں کرنے والے دوسروں کو بھی مائل کر ہی لیتے ہیں. اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی برانچ ساحل سمندر پہ کھل گئی. جن تک اللہ کے نبی وہاں نہیں تھے پہنچ سکتے, وہ اللہ نے ابو بصیر اور ابو جندل کے ذریعے سے کام کروا دیا. تو یہ تھی صلح حدیبیہ. اس کے بعد سن 7 ہجری کے درمیان میں عمر بن عاص, خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے. جب یہ مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے تو آپ نے فرمایا, مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیے. آگے آپ دیکھیں گے کیا کیا انعامات ملیں گے اس مشکل وقت میں اسلام کے لیے ڈٹنے والوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں بھی ایسے ہی معاملہ فہمی آ جائے جیسے ہمارے نبی کو آتی تھی. ہم دوست اور دشمن کا فرق پہچانیں اور شیطان کی باتوں میں آ کر صرف ایکسپلائٹیشن کے نام پر جذباتی نہ ہو جائیں.
انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم آگے کل شروع کریں گے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے, غلطیوں کی اصلاح کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.